الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان میں دو چیزوں کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, ایک خیر کی صلاحیت اور ایک شر کی صلاحیت. یہ دونوں استعداد, یہ دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی. اسی بنا پر کہا گیا کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. خیر کی راہ پہ چلنا چاہے تو فرشتوں سے آگے جا سکتا ہے, اور شر کے راستے پر چلنا چاہے تو شیطان سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو گویا انسان میں اللہ نے خیر کی بھی صلاحیت رکھی اور شر کی بھی اللہ نے صلاحیت رکھی. اسی کو بعض لوگوں نے دوسرے انداز میں کہا ہے کہ انسان میں فرشتوں کے جو صفات ہیں وہ فرشتوں کے صفات بھی اللہ نے انسانوں میں رکھے, اور شیطان کے جو صفات ہیں وہ صفات بھی اللہ نے انسانوں میں رکھے. اسی طرح جو جانور ہیں ان جانوروں کے بھی صفات اللہ نے انسان میں رکھے ہیں. گویا انسان فرشتوں کے صفات کا مجموعہ اور جانوروں کے صفات کا مجموعہ, کہ جانور کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے, جانور کے اندر جو خراب قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں, وہ خراب صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جانور میں کاٹنے کا, ڈسنے کا, حملہ کرنے کا, کسی کے مال کو چھین لینے کا, کسی کے اوپر غلبہ پانے کا, کسی کو ختم کر دینے کا, یہ تمام صلاحیتیں جانوروں میں موجود ہیں. اور کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ ایک جانور انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ سانپ انسان کو از خود کاٹ لیتا ہے, کوئی تکلیف انسان کی طرف سے نہیں ہوتی مگر شیر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جانور کے اندر جو جانورانہ اس کی جو صفات ہیں وہ صفات انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. اسی طرح فرشتوں کے جو اچھے صفات ہیں وہ صفات, فرشتوں میں صفات اچھے کیا ہیں؟ برائی سے دور رہنا, شر سے دور رہنا, کسی کو نقصان نہ پہنچانا, کسی کو راحت پہنچانا, کسی کے قلب کے اندر اچھی باتوں کا ڈالنا, یہ ہے ملکوتی صفات, یہ ہے فرشتوں کے صفات. تو گویا اللہ رب العزت نے انسان کو کے اندر جانوروں کے صفات بھی رکھے ہیں اور فرشتوں کے صفات بھی رکھے ہیں. اب فرشتوں کے صفات اور فرشتوں کے کمالات انسان کے اندر غالب ہو جائیں, انسان میں فرشتوں کے صفات کا ہی غلبہ ہو جائے, فرشتوں کے صفات ہی اس کے اندر نمایاں ہو جائیں, اور جانوروں کے جو صفات ہیں وہ اس میں دب جائیں, ختم ہو جائیں, اس سے مٹ جائیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے روزے کی شکل میں رکھا ہے. آپ روزے میں دیکھیں کہ انسان نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور بعض چیزوں سے انسان بچتا ہے. گویا یہ اشارہ ہے فرشتوں کے صفت کی طرف کہ فرشتے بھی نہیں کھاتے، فرشتے بھی نہیں پیتے، فرشتے کسی کو تکلیف تک نہیں پہنچاتے. اسی طرح ایک روزہ دار انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ نہ کھا کر نہ پی کر دوسروں کے لیے ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے. تو روزہ رکھوا کر گویا فرشتوں کے صفات انسان کے اندر لانا تھا، تو اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دے دیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ 17ویں صدی سے ایک نظریہ دنیا میں پیش کیا گیا جس کو ڈارون کا نظریہ کہا جاتا ہے، اور ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو انسان ہے یہ انسان پہلے سے انسان نہیں تھا بلکہ جانور تھا، اور بندر کی شکل میں سب سے پہلے یہ رونما ہوا، اور سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور یہ بگ بینگ ہوا، اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ساری کائنات بن گئی. آج بھی یہ نظریہ سائنسدانوں کے یہاں نیٹ کے اوپر موجود ہے. گویا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے یہاں انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں، پہلا انسان آدم علیہ السلام کی شکل میں نہیں ہوا بلکہ پہلی مخلوق اور انسان کی پہلی بنیاد گویا بندر کی شکل میں ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ نہ ماننا ہو تو دیکھو کہ بندر کے اندر جو صفات پائے جاتے ہیں وہ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ بندر کی صفت ہے لوٹ لینا، کسی کا چھین لینا، کسی کو منہ چڑھانا، کسی کے ساتھ کچھ کر لینا، یہ گویا بندر کی ایک صفت انسان میں پائی جاتی ہے. تو گویا انسان پہلے بندر تھا اور بندر کے صفات اس میں پائے جاتے ہیں. یہ سراسر ایک غلط نظریہ ہے، اور یہاں اہل علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا بلکہ بندر تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اس کی اپنی تھیوری یا اس کی اپنی سائنسی تحقیق نہیں ہے، بلکہ ڈارون یہودی تھا، اور یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم کی شہادت ہے کہ جب بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور بار بار ان کو منع کیا گیا، اور پھر بھی وہ اپنی نفسانیت پر چلتے رہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے رہے، اور ان کو عذاب سے ڈرایا بھی گیا، پھر بھی وہ اپنے ضد پر اڑے رہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کونوا قردۃ خاسئین، اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری شکل بندر ہو جائے اور تم ذلیل بندر کی طرح ہو جاؤ. چنانچہ پورا کا پورا علاقہ، ایک خاص علاقہ، وہاں جتنے یہودی آباد تھے وہ تمام سے تمام یہودی بندر ہو گئے، اور 3 دن تک اسی بندر ہونے کی حالت میں زندہ رہے، اور پھر تمام کے تمام ذلت کے ساتھ ان کی موت آ گئی. یہ جو واقعہ آ گیا یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، اور ڈارون بھی اصل میں یہودی ہی تھا، تو اب اس کو اپنی قوم کی بڑی فکر ہوئی کہ میری قوم پر بہت بڑا دھبا اور بہت بڑا الزام لگ گیا کہ وہ عذاب کی شکل میں بندر بنا دیا گیا. تو اس نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک تھیوری ہی بنا دی، اور یہ کہا کہ یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل ہی بندر ہے، کہ پہلے انسان بندر کی شکل میں تھا، وہی ڈیولپ ہوتے ہوتے، آگے بڑھتے بڑھتے، ترقی کرتے کرتے انسان کی شکل اختیار کر گیا. یہ اس کا نظریہ ہے، مگر قرآن نے ہمیں نظریہ دیا ہے کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہے، اور انسان کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا گیا، انسان کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا گیا. اب اس شر کے مادے کو بڑھانے والی طاقت سمجھنا ہے اس کو، کہ انسان کے اندر جو شر کا مادہ ہے، اس شر کے مادے کو بڑھانے والی، شر کے مادے کے اندر پاور پیدا کرنے والی دو طاقتیں ہیں، ایک طاقت کو نفس کہتے ہیں اور ایک طاقت کو شیطان کہتے ہیں. یہ شیطان اور یہ نفس انسان کے شر کے اندر جو شر کا جو پاور ہے اور شر کی جو طاقت ہے، اس شر کے پاور، اس کے طاقت کو گویا مضبوط کرنے کے لیے یہ نفس اور شیطان کا زور چلتا ہے. اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سادہ سا اصول بتا دیا کہ شر کے طاقت کو کمزور کرنا ہو اور فرشتوں کے پاور کو مضبوط بنانا ہو، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف کریں، آپ کا نفس جو کہے اس کے اپوزٹ چلیں، جو کہے اس کے اپوزٹ چلیں۔ نفس کہتا ہے زیادہ کھانے کو تو کم کھائیں، نفس کہتا ہے زیادہ سونے کو تو کم سوئیں، نفس کہتا ہے بلا وجہ سیر و تفریح میں جانے کو تو نہ جائیں، نفس کہتا ہے بلا وجہ بکواس کرتے رہو، راتوں کو جا کر باتوں پہ بات کرتے رہو تو بات مت کرو، جلدی سو جاؤ۔ گویا نفس جو کہتا ہے اس کے خلاف کرو گے تو تمہارے نفس کا پاور کمزور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ جو انسان بھی اپنے نفسانی تقاضے، نفسانی خواہشات، نفس کی امنگیں اور نفس کی آرزوئیں اور نفس کی تمنائیں اس کے خلاف کرتا ہے تو اس کو خاص قسم کا پاور ملتا ہے، اسے خاص قسم کے اندر کی ایک طاقت ملتی ہے۔ اور سنیے گا ذرا غور سے، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پاور، یہ طاقت صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی بلکہ غیر ایمان والا اگر یہ طے کر لے کہ مجھے اپنے نفس کے خلاف ہی کرنا ہے، میرا نفس جو کہے گا میں اس کے خلاف ہی کروں گا، تو بھی اس کو ایک پاور مل جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے مشہور و معروف اولیاء میں، بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جب ان کا آخر وقت آیا تو جسمانی کمزوری کی بنا پر ان پر غشی آتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے علاج کیا گیا مگر فائدہ نہیں ہوا، تو خدمت کرنے والے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت دہلی شہر کے کنارے میں، جنگل کے کنارے اور جھاڑی میں ایک پنڈت رہتا ہے، اس کو یہ پاور حاصل ہے کہ مریض کو اگر سامنے بیٹھایا جائے، مریض کو سامنے بیٹھایا جائے تو وہ سامنے بیٹھ کر اپنی توجہ ڈالتا ہے، اپنی نگاہ اس کے اوپر جماتا ہے اور اپنی نظر اور اپنی نگاہ جما کر اس کے بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں غیر مومن کے پاس جاؤں، میں نہیں جا سکتا اس کے پاس۔ لیکن چونکہ بار بار خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تکلیف پیش آتی تھی اور ان کی خدمت کرنے والے کو سنبھالنا پڑتا تھا، تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ایک جب حضرت کو جب غشی آ جائے، جب بے ہوش ہو جائے، بے بن ہو جائے، تو پھر ان کو ہم سب اٹھا کے لے جائیں۔ چنانچہ جب بے ہوش ہو گئے تو اٹھا کر لے گئے اور اس کے سامنے رکھا، اور اس پنڈت نے اپنی نظر جمائی۔ ایک خاص پاور ہوتا ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہپناٹزم جانتے ہوں گے، اسی قسم کی ایک پاور ہوتا ہے، تو اس کو توجہ کہتے ہیں، تصرف کہتے ہیں۔ تو اس توجہ اور تصرف کے پاور سے اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی اس بیماری کو سلو کر لیا، کھینچ لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد خواجہ نظام سے بیماری بالکل ختم ہو گئی، اب بالکل چنگے ہو گئے اور بالکل صحت مند ہو کے بیٹھ گئے۔ مگر جب دیکھا کہ میں تو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو بڑے ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے اپنے ساتھیوں پر کہ تم نے میری ایمانی غیرت کے خلاف کیا کہ غیر کے پاس تم مجھے لے کر آ گئے۔ اب سنیے جو بات سنانی ہے۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اچھا بھائی، تجھے یہ پاور کہاں سے ملا، تجھے یہ طاقت کہاں سے ملی کہ تو توجہ ڈالتا ہے، تصرف کرتا ہے، نگاہ جماتا ہے اور نگاہ اور توجہ ڈال کر کسی کے اندر کی بیماری کو کھینچ کر باہر پھینک دیتے ہو، یہ طاقت تمہیں کہاں سے ملی؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو گرو تھے، میرے جو استاد تھے، میرے گرو تھے، میں گرو کے پاس رہتا تھا تو میرے گرو نے کہا تھا کہ اندر کا پاور اگر لینا ہو تو اپنے نفس کے خلاف کرنا، تو میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف ہی کرتا رہا۔ جب بھی ٹھنڈا پانی کا نفس نے تقاضا کیا تو میں نے گرم پیا، جب بھی نیند کا تقاضا ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، جب بھی کسی سے بات کرنے کی نوبت آئی تو میں ہٹ گیا، جب بھی نفس نے جس چیز کا تقاضا کیا میں نے ہمیشہ اس کے خلاف ہی کیا، یہاں تک کہ روٹی کھانے کا تقاضا ہوا تو میں نے چاول کھائے، اور چاول کا تقاضا ہوا تو چاول چھوڑ کے روٹی کھائے، میں نے اتنا نفس کے خلاف کیا۔ تو نفس کے خلاف کرنے پر مجھے یہ پاور ملا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا چلو بات قریب آ گئی ہے، کہ اچھا آپ کے گرو کا، آپ کے استاد کا یہ سبق تھا اور آپ کی تربیت تھی کہ نفس کے ہمیشہ خلاف کرو، تو تم نے نفس کے خلاف کیا تو تجھے یہ پاور ملا، اب بتاؤ کہ تمہارا نفس ایمان قبول کرنا چاہتا ہے؟ تمہارا نفس ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، تمہارا نفس مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ نہ مسلمان بالکل بننا نہیں چاہتا. تو خواجہ نظام الدین نے فرمایا اپنے گرو اور اپنے استاد کی بات پر عمل کرو، تمہارے استاد نے کہا کہ جو نفس چاہے وہ مت کرنا اور تیرا نفس چاہتا ہے مسلمان نہ ہونا، لہذا نفس کے خلاف کرو، اپنے استاد کی بات مانو. چنانچہ جب خواجہ نظام نے کہا تو اس کے دل پر اثر ہو گیا اور وہیں پر وہ مسلمان ہو گیا. مجھے اس واقعے سے بتانا یہ ہے کہ انسان جب نفس کے خلاف کرتا ہے پورے طور پر تو اسے خاص قسم کا پاور مل جاتا ہے. ایمان والا جب اپنے نفس کے خلاف کرے گا تو اس کو نورانی اور ایمانی پاور حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت کے ساتھ طاقت آتی ہے، روحانیت کے ساتھ طاقت آتی ہے. یہ رمضان کا پورا مہینہ یہ بھوکے پیاسے رکھ کر در حقیقت نفس کے پاور کو کچلنا ہے اور نفس کو دبا دبا کر اس میں خاص قسم کی طاقت و قوت کو لانا ہے. وہی خاص قسم کی طاقت و قوت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون. یہ تقوی کا پاور، یہ تقوی کی طاقت تمہارے اندر آئے گی اور یہ تقوی کی طاقت تمہارے اندر اسی نفس کو کچلنے، نفس کو دبانے اور نفس کے خلاف کرنے پر ہے. ایک اور بات سن لیجئے دلچسپی سے آپ سن رہے ہیں. خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، گنگوہ میں ایک بزرگ تھے، تو ان کے سامنے ایک اسی قسم کا آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے نفس پر اتنا مجاہدہ کیا ہے اور اپنے نفس کے خلاف اتنا کیا ہے اتنا کیا ہے کہ اگر میں پانی بننا چاہوں تو پانی بن سکتا ہوں. عجیب بات کہ میں آپ کے سامنے ٹپ میں بیٹھ جاؤں گا اور دیکھتے دیکھتے دھیمے دھیمے میرا پورا بدن پانی برف کی طرح پگھل جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کوئی کمال کی بات نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں، چلو دکھلاؤ. چنانچہ وہ ایک ٹپ میں بیٹھا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ دھیمے دھیمے پگھلتے 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 پانی کی طرح ہو گیا اور پتھر کی سل کی طرح اس کا نام و نشان ختم ہو گیا. تو حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے کپڑے کا ایک کنارا لیا اور اس کنارے کو اس پانی میں ڈبو دیا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ڈبو دیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ جمتا 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 ہی انسان بن گیا. تو حضرت عبد القدوس گنگوہی بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، دیکھو میں کیا کرتا ہوں. بس وہ بھی دوسرا ٹپ لائے اور ٹپ لانے کے بعد وہ بھی بیٹھے اور خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ وہ بھی دھیمے دھیمے پانی ہو گئے. اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو کپڑا میں دیتا ہوں، اس کپڑے کو اس میں ڈال دینا، بھگو دینا. اب اس کو بھگو دیا، پھر وہ انسان ہو گئے. اب اس کے بعد جو پنڈت بیٹھا تھا وہ حیران ہو گیا، تو اس نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں اور میں مسلمان نہیں ہوں، مگر کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی پانی ہو گئے آپ بھی پانی ہو گئے. تو فرمایا نہیں نہیں بہت بڑا فرق ہے، فرق کفر کا اور ایمان کا فرق ہے. پھر فرمایا کہ تمہارے پانی سے جو کپڑا ہم نے تر کیا ہے ذرا اس کو سونگھو. جب اس کو سونگھا تو اس میں بدبو آ رہی تھی، اور جس میرے پانی سے کپڑے کو تر کیا اس کو سونگھو. جب اس پنڈت نے اس کو سونگھا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی. وہ حیران ہو گیا کہ میرے پانی میں بدبو اور آپ کے پانی میں خوشبو کہاں سے. فرمایا تم نے اگرچہ مجاہدہ کیا ہے مگر تیرے مجاہدے میں تجھے جو پاور ملا ہے اس پاور میں کفر شامل ہے، اور میں نے جو مجاہدہ کیا اس پر جو مجھے پاور ملا ہے اس میں ایمان کی خوشبو شامل ہے. جب یہ بات اس کو سمجھ میں آئی تو کہا عبد القدوس صاحب مجھے کلمہ پڑھا دو. چنانچہ کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گیا. میں دو واقعے سے آپ تمام کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں انسان اپنے ہر نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے، نفس میں جو آتا ہے اس کو کرنا چاہتا ہے، یہی ہماری تباہی کا اور ہماری نورانیت سے دوری کا ذریعہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا اپنے نفس کو کچلیں. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو صدر مدرس تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، بڑے سادہ انداز میں اسٹوڈینٹس کو انہوں نے سمجھایا. انہوں نے پوچھا اسٹوڈینٹس نے کہ میں اپنے نفس کے خلاف کیسے کروں، تو کہا کہ بیٹے تم لوگ جو ہو فل اسکیپ کاغذ لے کر جاتے ہو پڑھنے کے لیے اسکول میں، اور اس میں جو کاغذ کبھی کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ کاغذ ٹیڑھا ہو جاتا ہے موڑ دیتے ہو، تو موڑے ہوئے کاغذ کو سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا سیدھا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو اپوزٹ موڑ دیں. الٹا موڑ دیں. فرمایا جیسے اپوزٹ موڑ کے اس کو سیدھا کرتے ہو, نفس کو بھی سیدھا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نفس میں جو آئے اس کے اپوزٹ چلو تو تمہارا نفس سیدھا ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو رمضان کی حقیقت و فائدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی. اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس پر ہمیں غلبہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے نفس کو مغلوب فرما. اور اے اللہ آپ کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ کا مصداق ہمیں بنا. اے اللہ اس میں شامل ہمیں فرما, اپنے بندوں میں شامل فرما کر ہمیں جنت نصیب فرما. اے اللہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے. اے اللہ ہمارے نفس دشمن کو کمزور فرما. اے اللہ اس کی طاقت کو کمزور فرما. نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما. نفس کے تقاضے پر چلنے سے حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.